من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. یہ سورہ الف لام میم سجدہ شروع کیا گیا تھا گزشتہ, اس کی آیتیں ابتدائی. بھائی کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیے. یا خواتین میں سے کسی کے لال دیو کو, اگر کسی کی گاڑی ہے وہاں کھڑی بھی باہر ہے تو وہ ہٹا لیں, وہ ہوٹل والوں کے ایریا میں کھڑی ہے. ایسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے, اور جمعہ کے دن خاص طور پر آپ سورہ فجر کی نماز میں ان سوروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جس چیز کی آپ کثرت سے تلاوت فرماتے تھے, ایک تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی تھی, اور دوسرے یہ کہ اس کے جو مضامین ہوتے ہیں ان مضامین کا اعادہ اور اس کا استحضار یہ بھی امت کو سکھانا ہوتا ہے. جس چیز کو آپ نے کثرت سے پڑھنے کو فرمایا تو اس میں جو بات رکھی ہوئی ہے اس کا دھیان آدمی کو ہونا چاہیے, تبھی تو اس کو اعادہ کرنے کو کہا جا رہا بار بار. تو یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن مضامین کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کا دھیان رکھا کریں, اور ان مضامین کا دھیان ہو یا نہ ہو کثرت سے اس کی تلاوت ہونی چاہیے, خاص طور پر اس معمول کے مطابق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اختیار فرمایا. بیان فرمانے میں تو یہ ہے کہ روزانہ کی تلاوت کرنے سے آدمی کل قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہے گا, چونکہ یہ سورت اور سورہ بقرہ یہ دونوں خاص سائے کی شکل کے اندر سایہ فگن ہوں گے. یہ اور سورہ ملک, سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک, ایک روایت میں سورہ بقرہ اور آل عمران بھی ہے, ان کی فضیلت بھی اسی طرح آئی ہے اور پڑھتے بھی تھے آپ پابندی سے. ان آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. یہ جو میں نے کائنات میں نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں ان میں تدبر کیا کرو, ان میں غور و فکر کیا کرو. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تذکیر بآیات اللہ کہتے ہیں. اور تذکیر بھی اعلی اللہ بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں جو زیادہ نصیحت کی گئی ہے وہ دو چیزوں سے کی گئی ہے جو اللہ کی طرح بندوں کو متوجہ کیا گیا ہے, ایک تذکیر بھی ایام اللہ اور ایک تذکیر بھی اعلی اللہ. تذکیر بھی ایام اللہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دن گزرے ہیں انسانوں پر اور مخلوقات پر ان کے ذریعے سے سبق سکھانا, کیونکہ ہم آخر میں آئے, آخری امت ہے, تو ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہوئی ہیں ان گزری ہوئی قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سلوک اور برتاؤ رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا اور اس کو سامنے رکھ کر سبق لینا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پچھلوں کے ساتھ کیے ہیں وہی اگلوں کے ساتھ کریں گے, اور پچھلوں کے ساتھ جس قسم کے ساتھ, یعنی پچھلوں کی انسانوں کی جو قسم کے ساتھ جو برتاؤ اللہ نے کیا ہے اگلوں کی اس قسم کے ساتھ میں اسی طرح کا ملتا جلتا معاملہ ہوگا. یوں اللہ پاک اپنی رحمت سے کچھ نرمی کریں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں اور لوگوں کے جو عقائد ہیں, افکار ہیں, نظریات ہیں, حق کے ساتھ میں ان کا برتاؤ ہے, دین کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے, اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا رہا تو اللہ نے ان کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے, اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا وہ بھی اللہ نے بتایا ہے. خود دنیا میں بھی اللہ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ واضح طریقے پر بتایا گیا ہے. جو مخالف گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ پاک نے جو سلوک کیا وہ بالکل واضح ہے. مشترک مفہوم ایک ہی ہوتا ہے, اس میں سلوک کی نوعیت الگ ہو جاتی ہے صرف, باقی حقیقت اس کی ایک ہی ہوتی ہے. ناراض جن سے ناراض ہوئے ان سے ناراضگی کا سلوک ہوا, کیفیت اس کی بتائی گئی کہ فلاں سے ناراض ہوئے تو ان کے ساتھ یہ ہوا, فلاں سے ناراض ہوئے تو ان کے ساتھ یہ ہوا, اور مرنے کے بعد جو کچھ ان پر بیت رہی ہے اور آئندہ بیتے گی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور بہت بڑا حصہ ہے قرآن پاک میں ان مضامین کا, جتنے قوموں کے واقعات ہیں, انبیاء کے واقعات ہیں, وہ سارے اسی مضمون کے لیے ہیں. اس طرح کے سبق کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں, اللہ پاک کے دنوں کے ساتھ میں سبق لینا. نوح علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا اور قوم ثمود کا, قوم ہود کا, قوم عاد کا, صحاب عطا کا, قوم شعیب کا, قوم فرعون کا, یہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے اور کئی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے بار بار یاد آ کر کے, وہ اسی لیے ہے. یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس کا مشترک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو جو دھوکہ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ, اور اس دھوکے میں آدمی دھوکا کھائے گا, چاہے مجموعہ کھائے, پوری سوسائٹی دھوکا کھائے, یا کوئی فرد دھوکا کھائے, دھوکا کھانے کے بعد میں اس کو اس کا صلہ بھگتنا پڑے گا. دھوکا کیا ہوتا ہے کہ جو وسائل آدمی کو میسر ہوتے ہیں ان وسائل میں مگن ہو جاتا ہے آدمی, اور ان وسائل پر اعتماد کر لیتا ہے. جیسے قوم شعیب کو تجارتی منڈیوں پر قبضہ ہو گیا تھا, ورلڈ کی تجارت کرتے تھے, بزنس ان کا اپنا تھا, ساری دنیا میں چلتے تھے, ان کے شپ چلتے تھے, جہاز چلتے تھے, اور ویسے بھی باغات وغیرہ بہت تھے ان کے پاس, گویا انہوں نے ایگریکلچر کے معاملے میں بہت ترقی کی تھی. ان کو اس میں گھمنڈ ہو گیا کہ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہم ترقی کریں گے, یہی ہماری کامیابی ہے کہ اب ہم کامیاب ہو گئے, مزید ہمیں اس کے آگے کچھ ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, ایک چھکے میں پورے کے پورے ان کا ایگریکلچر ختم ہو گیا, ان کی پوری تجارتی منڈیاں جو ہیں بیٹھ گئی, اور اللہ پاک کے عذاب میں ان کو پکڑ لیا گیا. اور جب پکڑ لیا گیا تو تجارتوں نے تھوڑے ان کو فائدہ دیا, اب جب سے عذاب نہیں ہے. قوم سبا کو بھی ایسے ہی دھوکا ہوا تھا, قوم عاد و ثمود کو اپنی صحت پر دھوکا ہو گیا تھا, کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بڑا ہیلتھی بنایا تھا. وہ یہ سمجھیے کہ یہی کامیابی ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوتے, ہم طاقتور ہیں, ہم سے کوئی لڑ نہیں سکتا, ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, من اشد منا قوہ, یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون تھے. بھی ایسے ایک ایسی عجیب غریب انسانوں کی قسم تھی وہ, اور ایسا ان کا گرو اپ ہوا کہ عام انسانوں کا گرو اپ ایسا نہیں ہوتا. وہ ساٹھ ہاتھ کی طرف آدمی اونچا چلے جا رہا, ساٹھ ہاتھ کا لمبا ہو جا رہا, اتنے بڑے بڑے لمبے ہو جاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کو گھمنڈ ہو ہی گیا اپنے بارے میں, تو انہوں نے کہا بھی قرآن پاک میں اعلان ہے, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ بتا دیجیے کہ ان سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے ان کو بنایا, اللہ کی خلق ہوں, جس نے ان کو پیدا کیا ہو یقیناً ان سے طاقتور ہے. ساتھ ہی بات, بہت سی قوموں کو بہت سی قسموں کا دھوکہ ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ سب دھوکے تھے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو مذہب میں دے کے بھیجتا ہوں اس کو فالو کرنا ہے, اس میں کامیابی ہے. اس کو کہتے ہیں تذکیر ایام اللہ, اللہ پاک کی دنوں, اللہ کے دنوں کے ساتھ میں سبق لینا. اور دوسری قسم ہے تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں سے سبق لینا اور اللہ پاک کی نشانیوں سے سبق لینا. اس کو تذکیر بآلاء اللہ بھی کہتے ہیں, تذکیر بآیات اللہ بھی کہتے ہیں. کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی, قدرت کی نشانیاں, حکمت کی نشانیاں, علم کی نشانیاں, بڑائی کی نشانیاں, حفاظت کی نشانیاں, ربوبیت کی نشانیاں. ایک سلسلہ ہے کہ وہ کیسی قدرت والے ہیں, ان کو سمجھنا, بولنے سے وہ سمجھے نہیں جا سکتے تھے. اگر ان کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. اپنی نشانیاں انہوں نے بٹھا دی, یہ دیکھ لو, یہ میرا, یہ میری, یہ میرا, یہ میرا کام ہے اور یہ میری قدرت ہے اور یہ میری علم اور حکمت ہے, اس سے تم سبق لو. تو سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی جو آیتیں ہیں شروع میں وہ اسی طرح کی ہیں, تذکر بھی اعلیٰ اللہ کے تحت کی, کہ اللہ پاک کی نعمتوں سے نصیحت دینا. چنانچہ حق تعالی شانہ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے, ظاہر ہے کہ اللہ کون ہے, جس اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے, جس اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے, جس کے سامنے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے, جس کے لیے سرنڈر ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا, خالق ہے وہ ان کا. ایسا نہیں کہ یہ چیزیں پہلے سے تھیں, وہ آ کے قابل ہو گیا اور کنٹرول کر رہا ہے, ایسا نہیں. اس نے پیدا کیا, ان کو وجود دیا ہوا ہے. خلق کا مفہوم جو ہے نا وہ لانا چاہیے ذہن میں, تاکہ وہاں سے بات آدمی کے ذہن میں آنے شروع ہو کہ اللہ پاک فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. جو چیز موجود نہیں تھی اس کو موجود کیا, معدوم سے موجود کرنا, اس کو وجود عطا فرمایا. اور چونکہ عام انسانوں کا ذہن اتنی ہی بات پکڑتا ہے تو اتنا ہی کہا بھی جاتا ہے, ورنہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو موجود کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, یہ اتنی گہری بات ہے کہ اس کو اگر, یعنی جب صوفیہ اس کو کھولتے ہیں تو تب خلق کا صحیح مفہوم واضح ہوتا ہے کہ خلق کہتے کس کو ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہیں اور بدیع بھی ہیں, یعنی خود ہی اس کے پیدا کرنے والے بھی ہیں, خود ہی اس کے ڈیزائنر بھی ہیں, اور خود ہی اس کو بدعات کہتے ہیں. بالکل پہلے سے جس کا کوئی نمونہ نہیں تھا اس کو لے آنا سامنے, پہلے سے اس کا کوئی نمونہ آئیڈیا نہیں تھا اس کو لے کے آنا. تو کیونکہ مخلوق کے پاس خود اپنا کچھ نہیں تھا, اس وجہ سے جب اللہ پاک نے اس کا خلق فرمایا تو ان کے ہی علم سے اور انہیں کی قدرت سے اور انہیں کی حکمت سے مخلوق قائم ہوتی ہے. ایک بزرگ نے خلق کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ایسے جیسے انسان کے دماغ میں کسی چیز کا تصور, کسی بلڈنگ کا تصور آپ اپنے دماغ میں لے آئیں, پہلے سے وہ بلڈنگ نہ ہو, پھر آئے وہ دماغ میں, نے فکر ہوں ایک ایسا نقشہ بناؤں. مخلوق کی کچھ سچویشن ایسی ہے کہ جب جیسے ہمارے دماغ میں کوئی چیز قائم ہے تو ہی وہ چیز ہے, اور اگر ہم نے اپنے دماغ میں سے نکال لیا تو وہ چیز ختم. تو اب موجودہ سچویشن میں پوری مخلوق کی وہی کنڈیشن ہے, اللہ کے اعتبار سے اللہ کی توجہ ہے تو ہے, اللہ کی توجہ ہے, ان کا ارادہ ہے, ان کی توجہ سے اس کا نقشہ قائم ہے, ان کے ارادے سے اس کا وجود قائم ہے. اور یہ چیز اتنی اہم ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ میں ہی قیوم ہوں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, قیوم یعنی قائم رکھنے والا, ہر چیز کا قیام جو ہے وہ اللہ سے ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو بنا دینے کے بعد میں اس سے بے تعلق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, مخلوق سے خالق بے تعلق نہیں ہوتا. مخلوق جب مخلوق کریٹ کرتی ہے, خود مخلوق میں جو چیزیں ہوتی ہیں صنعت کاری کی جو ہوتی ہیں, اس میں تو ایسا ہے کہ بنانے والا بنی ہوئی چیز سے غیر متعلق ہو جاتا ہے, لیکن مخلوق کا ایک تصرف ہے, وہ مخلوق کا خلق نہیں ہو, مخلوق نے پیدا نہیں کیا اس کو. پیدا کرنا جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے قائم رہتی ہے چیز, جیسے دماغ میں ہمارے کوئی چیز قائم ہو. ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ ہلکا سا مفہوم کوئی آدمی اپنے ذہن میں رکھے تو پھر یہ جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یہ سمجھی جا سکتی ہے. ہر چیز کی اول بھی اللہ ہی ہے، آخر بھی اللہ ہی ہے، ظاہر بھی اللہ ہی ہے، باطن آپ کے دماغ میں جو نقشہ ہے وہ اس کے ظاہر کون ہے، اس کے باطن کون ہے، اس کے اول کون ہے، اس کے آخر کون ہے، وہ کس چیز سے قائم ہو، خالق اس کو بولتے ہیں سب میں. تو رب تعالیٰ شانہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ بتائے اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کہ سماوات بھی جمع ہے آسمانوں کو، ایک آسمان نہیں سات آسمانوں کو، جیسا کہ قرآن پاک نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا. والارض اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خالق اللہ نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ نہیں ہے اور جو اللہ سے قائم نہیں ہے. پرسوں ہم عقیدت الطحاوی پڑھ رہے تھے، عقیدت الطحاوی کا مطلب ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کی جو عقیدے ہیں اس کے اوپر جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا تھا، ایک عقیدہ آیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغنا کسی مخلوق کو طرفتا عین بھی حاصل نہیں، ایک پلک جھپکنے کے برابر کوئی مخلوق اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتی، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی استغنا کا عقیدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا. فقط جحد و کفر، من استغنا عن اللہ طرفتا عین فقط جحد و کفر. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی مخلوق کی یہ فہم کہ وہ خالق سے مستغنی ہے وہ کفر ہے، وہ معلوم نہیں ہے اس کو وہ چیز اصل وقت. اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ پورے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا وہ خالق ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فی ست کی ایام چھ دنوں میں پیدا کیا، چھ دنوں سے مراد چھ دنوں کے وقت میں پیدا کیا، سہولت کے واسطے مفسرین یہ مطلب بتاتے ہیں. اللہ پاک نے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے کی بعض جگہوں پہ ترتیب بھی بیان فرمائی ہے، جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اس کی بڑی عجیب تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اور حدیثوں میں اس کو بدء خلق کے نام سے بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا، آپ کے پاس لوگ جو ہیں وہ آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، تو اگر یہ لوگ اپنے وہ لوگ استغفار نہ کریں اور اپنی ہی بات پر قائم رہیں اور اب مذہب اختیار نہ کریں تو میں ان سے کیا بولوں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ قل، آپ ان سے اس کے بعد یہ فرما دیجئے، انکم لتکفرون بالذی، تم لوگ کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ، تم جو نہیں مان رہے نا تو تمہیں پتا ہے کہ تم کس کو نہیں مان رہے. تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں اللہ پاک سورہ حامیم سجدہ میں، تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کیا ہے دو دنوں میں، اللہ بھی خلق الارض فی یومین، وتجعلون له اندادا، اور تم اس کے شریک بناتے ہو، حالانکہ اس کا اس پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، اکیلے بنایا اس نے. ذالک رب العالمین، یہ ہے وہ رب العالمین. جو پوچھ رہے تھے نا کون اللہ ہے ہم نہیں مانتے، تو بتا دیجئے کہ جس نے دو دن میں زمین پیدا کی وہ اللہ ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، اور پھر اس نے پہاڑ جمائے، پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر تک جما دی اور پہاڑوں کو اوپر تک اٹھا دیا، من فوقہا اوپر سے. اب یہ کہ اندر سے یہ پہاڑ اٹھا کے باہر رکھے گئے، نکالے گئے جسے درخت اگتے ہیں، یا یہ کہ پہاڑ کسی اور جگہ سے لا کے یہاں پر فٹ کیے گئے. قرآن شریف کی آیتوں سے دونوں طرح کا مضمون نکلتا ہے، زیادہ تر آیتوں سے یہی ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے آ کے یہاں رکھے گئے ہیں اور ان کی جڑیں زمین کے اندر تک کر دی گئی. ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی بھی شے کی فٹنگ وغیرہ ہوا کرتی ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ باہر ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ اندر ہوتا ہے تاکہ وہ مضبوط رہے. بلڈنگ کو آدمی کھڑا کرنا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جتنی اونچی بلڈنگ اس کو کھڑا کرنا ہے اتنی زیادہ اس کا فاؤنڈیشن جو ہے نا نیچے تک لے کے جانا پڑتا ہے، اس کو اس کی بنیادیں گہری کھودنی پڑتی ہے. تو پہاڑوں کو اوپر جمایا اللہ نے، لیکن ان کی جڑیں بہت اندر تک ہیں، رواسی ہیں جی جڑوں دار، جو ان کی جڑیں اندر تک ہیں اور ہیں یہ اوپر سے من فوقہا. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں زمین پانی پر ہلنے نہ لگے. زمین جو ہے اگر ایسا نہ ہوتی تو پانی جو ہے نا وہ زمین کو ایک جگہ پر ٹھہرنے نہیں دیتا. پانی کے ساتھ اور پورے کرے کے ساتھ میں زمین کا حرکت کرنا وہ ایک الگ سسٹم ہے. زمین حرکت کرتی ہے تو اس کے ساتھ پانی بھی حرکت کر رہا ہے، اس کا پورا پورا ہی پھر رہا ہے، وہ تو اس کے اوپر جتنا ہوا کا پریشر ہے وہ بھی پھر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ، وہ تو پورا پھرتا ہے. لیکن یہ کہ اگر ڈھیلی ڈھالی زمین ہوتی تو اس حرکت کے علاوہ پھر اور دوسری حرکتیں اس میں ہو جاتی ہیں، جیسے برف کی سیل اگر پانی کے اندر ہو تو کس طرح سے وہ حرکت کرتی ہے، تو اس کو ٹکانے کے لیے ہم نے پہاڑ جمائے ہیں. وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، پھر اس زمین میں برکت رکھی اللہ پاک نے، اس زمین میں برکت رکھی. جتنی چیزیں لوگ ہیں کھاتے رہتے ہیں نکال نکال کے، زمین نکال کے دیتی رہتی ہے، کھود کے رکھے تو اندر دکھتا کچھ بھی نہیں. اور پھر یہ ہے خاص بات کہ کتنی چیز زمین سے نکلتی ہے لیکن زمین میں کوئی کمی نہیں آتی. بھائی جتنا گیہوں نکلتا ہے، جتنا غلہ نکلتا ہے، جتنی چیزیں نکلتی ہیں زمین سے، جو جس کھیت میں یہ ہوتا ہے اس کھیت میں کتنا گڑا پڑتا ہے، کچھ بھی گڑا ہی نہیں پاتا. بھائی تم کتنے سال سے زمین کر رہے ہیں؟ تو بولے 50 سال سے کر رہے ہیں. پہلے کون کرتے تھے؟ ہمارے بابا کرتے تھے. انہوں کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ تو ان کے پاس میں 50-60 سال سے تھی. ان سے پہلے کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ جب سے انسان ہے جب سے چل رہا ہے. اور زمین اسی جگہ پہ ہو رہی کاشت، سینکڑوں ہزاروں من زمین سے غلہ نکلتا ہے اور ہزاروں من مٹی نہیں نکلتی وہاں سے. جتنے پھل پھلواریاں نکلتے ہیں، جتنے تربوز خربوز نکلتے ہیں، بتاؤ کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے؟ دنیا میں اب تک کتنا تربوز پیدا ہوا؟ اگر آپ اس کو جمع کریں گے تو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہو جائیں گے. لیکن جس جگہ سے وہ تربوز نکلا ہے وہاں پہ کبھی گڑا نہیں پڑا، وہاں پہ کبھی گڑا نہیں پڑتا. ایک نظام ہے یہ پورا اللہ پاک کا. وبارک کا پیا، کیونکہ برکت کے اندر بڑھوتری رکھی ہوئی ہے. تو کیسے بڑھتا ہے وہ ان کو معلوم ہے، کیسے بڑھتا ہے، جیسے بھی بڑھتا ہے. سائنسدانوں نے بتایا کہ ایسے بڑھتا ہے ویسے بڑھتا ہے. وہ پورا نظام تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے نا. نہیں نہیں وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کے اندر کی جتنی غذائیں ہیں، معدنیات ہیں، احجار ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، وہ پورے اللہ پاک نے اس میں مقدر فرما دیے، رکھ دیے، ودیات کر دیے 4 دن میں. فی اربعہ ایام 4 دن میں، یعنی 2 دن میں زمین بنی اور 2 دن میں یہ پوری چیزیں بنی، دونوں ملا کے 4 دن ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ 4 دن میں ہوا کام، وہ 2 دن میں ہوا، 6 دن یہاں ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ دونوں کو ملا کے 2 دن وہ کام ہوا، 2 دن یہ تھا، 2 دن کے ٹائم میں وہ کام ہوا. اب سوچے آدمی کہ اللہ پاک کیسی بڑی قدرت والے ہیں کہ 24 کتنے گھنٹے ہوئے؟ 48 گھنٹے ہوئے. 48 گھنٹوں میں اتنی بڑی زمین بنانا، اور پھر 48 گھنٹوں میں ایسے پہاڑ اور پہاڑوں کا پورا نظام، اور پھر اس کے اندر جناب والا چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، درختوں کا نظام، پتھروں کا نظام، معدنیات، سونا، چاندی، علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ، اور جو غذائیں ہیں انسانوں کی. مقدر فی اقواتہا کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس ملک کے لوگوں کو، جس علاقے کے لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہ چیز ودیعت کی. یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں ہر چیز نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ ہر چیز نہیں ہوتی، ہر موسم میں ہر چیز نہیں ہوتی. ایک علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے. یہ تقدیر اقوات ہے، یہ کہ یہاں والوں کے لیے آب و ہوا کے اعتبار سے ان کو یہ چیز مناسب ہے، وہاں والوں کے لیے یہ چیز مناسب. وہ ودیعت فرما دی، ارادہ فرمایا، فرمایا کہ یہ چیز ہونا چاہیے، اور یہ صرف 48 گھنٹوں کے اندر ہوا. اب آدمی سوچے کہ اتنی بڑی زمین میں حق تعالی شانہ نے 48 گھنٹوں کے ٹائم میں یہ کام کیا ہے. سوال للسائلین، یہ بالکل سیدھا صحیح صحیح ٹائم ہے پوچھنے والوں کے لیے. سوال للسائلین، برابر صحیح وقت بتا رہے ہیں ہم آپ کو پوچھنے والوں کے لیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف اور وہ دھوئے کی شکل میں تھا. پانی اور ہوا کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ اس شکل میں تھا، وہ پتلا مادہ تھا. فقال لها وللارض، اللہ نے اس سے کہا اور زمین سے کہا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها، آؤ تم میری طرح خوشی سے یا زبردستی سے. حاجی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی تفسیر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اس میں چیز ودیعت کی اس کو نکالنے کا مطالبہ کیا، کہ میں نے جو ارادہ کیا تمہارے اندر ہونے کا وہ چیز باہر لاؤ. اب اگر تم خوشی سے لاؤ گے تو بھی آئے گی وہ چیز، اپنی خوشی تم شامل کرو گے اس میں، اور اگر تم اپنی خوشی شامل نہیں کرو گے تو بھی ہوگا وہ. بولو تم خوشی سے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اور اللہ نے آسمان اور زمین دونوں سے یہ بات فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس میں بھی ایک عقل ہے. یوں ویسے فزیکلی زندگی حیات نظر نہیں آتی، لیکن ان کے پاس ایک عقل ہے، ان کا ایک شعور ہے. ان کے شعور کے اعتبار سے اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم چاہو تو خوشی خوشی میری بات مان لو، چاہو تو تم کو زبردستی ماننا پڑے گا. قالتا دونوں نے کہا, آسمان نے بھی کہا زمین نے بھی کہا, اتینا طائعین ہم خوشی خوشی آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ جو ہم نے تصرف کرنا چاہیں وہ فرمائیں اور آپ جو فرما رہے ہیں ہم وہ ظاہر کرنے کو تیار ہیں. حق تعالی شانہ کے فرمانے پر یہ دونوں مان گئے اور انہوں نے وہ چیز ظاہر کر دی جو اللہ پاک نے اس میں وجیحت فرما دی تھی. حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو بیماری ہو گئی, جیسے کسی آدمی کو موت کا حادثہ پیش آنے والا ہے, طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مرنے والا ہے, تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جائے, تو ٹھیک ہے جب اللہ پاک نے میرے لیے یہی مسئلہ سمجھا ہے, اللہ کا حکم ہے تو میں مانتا ہوں, تو ہوگا تو وہی جو اللہ نے طے فرمایا ہے, مرنا ہے تو مرے گا, بیمار ہونا ہے تو بیمار ہوگا, لیکن اس خوشی کی وجہ سے یہ اللہ کا محبوب بنے گا, اجر ثواب کا باعث بن جائے گا, اس کو ثواب ملے گا اس پر. اور اگر کوئی ناگواری کا اظہار کرے, نفرت کرے اور راضی نہ ہو اس بات پر, نہیں میں تو تیار نہ ہوں اس کے لیے, تو بھی مرے گا, نچے گا تو ہے نہیں, لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو آخرت میں, اللہ کی رضا نہیں ملے گی. آسمان و زمین سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ایک نظام میں نے تمہارے ساتھ قائم کیا ہے, چاہے خوشی سے منظور کر لو اور یا پھر زبردستی سے منظور کرنا پڑے گا. تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی راضی ہیں. طاعت جو ہے خوشی سے کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں. اطیع اللہ اور اطیع الرسول میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے, اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو, زبردستی ماننے کا نام اطاعت نہیں ہے. اطاعت نام ہے خوشی خوشی سے آمادگی کے ساتھ میں کرنا, رغبت سے اور آمادگی کے ساتھ میں کام کرنا. نماز کا وقت آ گیا, سر سے بوجھ اتارنے کے واسطے زبردستی کو پڑھ رہے ہیں, یہ اطاعت میں نہیں ہے. رغبت سے پڑھنا, شوق کے اظہار کے ساتھ میں پڑھنا. کسل طبعی جو ہے, طبی طور پر اگر آدمی کو سستی ہو فزیکلی طور پر کسی بیماری کی وجہ سے, وہ اس میں وہ معاف ہے, وہ الگ چیز ہے. ایک ہوتا کسل اعتقادی, جیسے منافقین کرتے تھے کہ ویسے فزیکلی ہیلپفل تھے وہ لوگ, لیکن یہ ہے کہ وہ معلوم تھا ان کو کہ ہم اندر سے مسلمان نہیں ہیں لیکن باہر سے پالیسی بنانا تھا, تو جو پڑھتے تھے ان کے جس انداز سے پڑھتے تھے وہ قسم تھا, اس کو اطاعت نہیں کہتے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی, نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ مگر بڑی سستی سے, ان کے پاس توبہ نہیں ہے, خوشی خوشی سے بات ماننا نہیں ہے. ہمیشہ اطاعت کی ترغیب دی گئی کہ اطاعت کیا کرو, یعنی خوشی سے مانا کرو. اور ہمارے حضرت شیخ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رغبت سے اور خوشی سے ماننا بغیر محبت کے نہیں ہوتا. اگر محبت ہے تو رغبت سے آدمی کسی کام کو کرے گا, اور اگر محبت نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر پیٹرول کی گاڑی ڈھکیلنا, کب تک ڈھک لیں گے, فرماتے ہیں کہ کب تک ڈھک لیں گے اور کہاں تک ڈھک لیں گے, چلتی نہیں پھر گاڑی, وہ تھوڑے دن آدمی کرے ایسا کرتا ہے پھر اس کے بعد میں رہ جاتا ہے پیچھے. اسی وجہ سے اگر محبت کا عنصر پیدا کر لیا جائے اپنے اندر اللہ پاک سے, اور اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالنے سے, جتنے زیادہ نعمتوں کا مراقبہ آدمی کو ہوتا ہے اتنے زیادہ اللہ کی محبت بھڑک جاتی ہے آدمی, پھر آدمی خوشی خوشی سے مانتا ہے اس بات. تو انہوں نے آسمان اور زمین نے کہا کہ آتے نہ طائعین, فقضاهن سبع سماوات فی یومین, پھر اللہ پاک نے اس دخان کے سات آسمان بنائے دو دن میں, واوحى فی کل سماء امرها, اور وحی فرما دی ہر آسمان میں اس کے حکم کے موافق, اس کے موافق, چونکہ ہر آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ ہیں, اور کون سے احکام میں کس طرح کے احکام نافذ ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. خود آسمان کا جو نظام ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ اللہ ہی کی وحی سے ہے نا, اللہ ہی کی تدبیر سے ہے وہ, تو پورے آسمان ساتوں کے ساتوں آسمانوں میں جو امر ہے وہ اللہ پاک کا ہے اور اللہ نے اس میں وحی کہی ہے. ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کا نظام الگ ہے, ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی تسبیحات الگ ہیں, ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادتیں بالکل الگ الگ ہیں, کوئی رکو میں ہے جب سے بس اس آسمان کے فرشتے رکو میں رہتے ہمیشہ, کوئی سجدے میں ہے اس آسمان کے فرشتے سجدے میں ہی رہتے ہمیشہ, کوئی قیام میں ہے کوئی قعدے میں ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آسمان پر ہونے والی عبادت کی پوری شکلوں کو جمع کر کے دیا گیا ہے مسلمان کے. نماز ایسی شکل ہے عبادت کی اللہ پاک کی کہ آسمان میں ہونے والی عبادت کی جتنی شکلیں اللہ پاک کی ہیں ان سب کو جمع کر کے دیا گیا, بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ ان سب ہی نہ صرف ان سب کو بلکہ زمین کی جو مخلوقات ہیں ان سب کی عبادتوں کی شکلوں کو دیا گیا. سمجھنے کے واسطے یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قعدہ جو ہے نا یہ پہاڑوں کی عبادت کے مشابہ ہیں, پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں. رکو جو ہے یہ چوپایوں کی عبادت کے مشابہ ہے, اس حالت میں چوپائے اپنی عبادت میں ان کی بندگی یہی ہے کہ اللہ نے جیسے ان کو پیدا کیا جس کام کے لیے پیدا کیا اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے تو ان کو چاروں پیروں پر چلنے کو پیدا کیا اور وہ دو پیروں پہ چل رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہو رہا ہے. وہ اپنی عبادت میں, اور جو تسبیح ان کو دی گئی ہے وہ تسبیح میں لگے ہوئے ہیں, جو تسبیح ان کو دی گئی ہے وہ تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. جانوروں کے بارے میں ایسی اسی کتاب کے مطالعے کے دوران ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جانوروں کی روح ملک الموت نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے. انسانوں کی تو نکالنے پہ فرشتہ مقرر ہے. تو اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جانوروں کی تسبیحات مقرر ہیں, اس کی کوانٹیٹی ہے, جیسے اس کی تسبیح ختم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جانور کی جیسے تسبیح ختم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, اب بتاتے ہیں نا ڈاکٹر بھائی یہ 6 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے, یہ وائرس 6 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے, یہ 48 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے, یہ 16 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے, اس کے بعد وہ خود ہی مر جاتا ہے. حدیثوں سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ اس کا خود ہی مرنے کا سسٹم نہیں ہے, بلکہ اس کو تسبیح کی ایک کوانٹیٹی دی گئی ہے, اتنی دیر تک تسبیح کرنا, جیسے تسبیح ختم ہوتی ہے تو فنش ہو جاتا ہے, فرشتہ مقرر نہیں ہے اس پر. ایک قول یہ بھی پایا جائے, دوسرا قول بھی ہے, ایک قول یہ بھی ہے کہ قاضی ثناء اللہ صاحب کی تفسیر میں مجھے ملا. تو حق تعالی شانہ نے تمام 7 آسمان اس کے بنائے اور یہ 2 دن میں بنائے. تو 2 دن میں, 2 دن کے ٹائم میں زمین بنی, 2 دن کے ٹائم میں زمین کا پورا نظام, پہاڑوں کا, دریاؤں کا, نہروں کا, درختوں کا, معدنیات کا, غذاؤں کا, یہ سب چیزوں کا بنا. اور پھر 2 دن میں آسمان بنے, تو 6 دن ہوئے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظہ, اور ہم نے دنیا یا آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ مزین کر دیا, چراغوں کے ساتھ روشن بنا دیا اس کو, چراغوں جیسی مخلوق کے ساتھ, یعنی کواکب و ستاروں کے ساتھ, اور ان سے حفاظت کا بھی کام لیا کہ اللہ پاک نے ان کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ عزیز اور علیم کی تقدیر ہے, یہ اس کا اندازہ ہے, یہ اس نے اپنے یعنی اپنے اندازے سے, اپنے علم سے یہ سارا نظام بنایا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, اگر پھر بھی نہیں مانتے تو آپ ان کو بتا دو کہ میں ڈرا رہا ہوں تم کو جیسے اس صاعقہ سے ڈراتا ہوں جو صاعقہ قوم عاد و قوم ثمود کو آیا تھا. اس کا یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ 6 آدمیوں کا گروپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آیا تھا. ابو جہل اور اس کے ساتھ, ابو جہل وغیرہ نے بھیجا تھا, اتبا اتبا فلاں فلاں بہت سے تھے, یہ سب کے سب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے مکے میں آئے تھے. آپ نے کچھ جواب نہیں دیا, ان کی پوری تقریر سنی, اس کے بعد آپ نے حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت فرمائی. اس میں قل انکم لتکفرون پہلے سے ہیں, کچھ پہلے آیتیں, اس کے بعد یہ ہے کہ تم جس کے ساتھ کفر کر رہے ہو وہ یہ ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے, اور آسمان و زمین کی تخلیق کی تفصیل اس میں بیان فرما دی. اس کے بعد فرمایا کہ اگر نہیں مانتے تو قوم عاد اور قوم ثمود پر جو صاعقہ آ چکا ہے وہ آئے گا. جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضور کے منہ کو پکڑ لیا, بس اتنی حیبت ہو رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی پڑ جائے گا ہمارے سر پہ. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہی, حتیٰ کہ آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے معذرت کی کہ آپ بس کیجیے آگے پڑھنا, ہم سے نہیں سنا جا رہا, ہم برداشت, اتنا گھبرا گئے وہ لوگ. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ معذرت کر کے نہ جاتے تو شاید صاعقہ کے ذریعے سے ہلاکی ہو جاتی. ایسا حضور جب پڑھتے تھے تو ایسا رعب اس کا ہوتا تھا. اول وحی نازل ہوئی تھی, براہ راست مخاطب تھے وہ لوگ جن کے لیے آئے تھے, پہلے مرحلے میں سنانے اور ان کو مخاطب بنانے کے لیے آئے تھے. ایسی گھبراہٹ تاریخ ہوئی کہ سب بھاگ گئے اور اپنی قوم سے جا کے کہا کہ نہ وہ شہر ہے, نہ وہ شعر ہے, نہ وہ جادو ہے, وہ کوئی ایک اور ہی چیز ہے, اور سننے والا جو ہے نا وہ قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, اور جو کلام وہ پڑھتے ہیں وہ کلام ایسا عجیب ہے کہ اس کی نہ توثیق کی جا سکتی نہ وہ بتایا جا سکتا کہ وہ کیا چیز ہے. اس آیت میں سورہ حامیم سجدہ کی اللہ پاک نے آسمان و زمین کی خلقت کی تفصیل اس طرح سے بیان فرمائی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ پہلے آسمان کا, پہلے زمین کا مادہ بنا, پھر اس کے بعد آسمان کا مادہ بنا, ٹھیک ہے, قرآن پاک سورہ نازعات کے اندر یہ ترتیب ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد میں زمین کو اللہ پاک نے اس موجودہ حیات پر پھیلایا, اور پھر اس کے بعد میں اس زمین کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں بنائی. اور حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ سب مضمون ہے کہ کون سے دن کیا کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فرمائی اور کون سے دن یعنی وہ فرمائے, اور یہ بھی ہے کہ اس میں جو انسانوں پر مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں وہ بھی اسی دن مقرر فرما دیا. آفات اور مصائب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا فرما دیا, اور نور کو اللہ پاک نے بدھ کے دن پیدا فرمایا, یہ بھی ایک روایتوں میں ہے. اور کواکب شمس اور قمر اور نجوم کے اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی ابتدا میں پیدا فرمایا, جمعہ کے ابتدائی اوقات میں اس کو پیدا فرمایا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا ہے. یہ ترتیب بیان, یہ مطلب نہیں کہ اسی 6 دن کے وقت میں آدم علیہ السلام کو نہیں, جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اپنے وقت میں تو وہ جمعہ کے دن تھا جس میں ان کو پیدا کیا گیا. ایسی بالکل ترتیب نہیں ہوئی کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے فوراً بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا گیا. آسمان و زمین کی پیدائش کی تو یہ ترتیب ہوئی, اس پر سالوں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے جو بھی اللہ پاک کے علم ہے. پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مسئلہ آیا, پیدائش کا مسئلہ آیا, تو ان کی پیدائش جمعہ کے دن بعد اثر ہوئی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اور بہت سی باتیں فرماتے ہوئے یہ تک بتایا ہے کہ اس آسمان کی کیفیت کیا ہے, یہاں سے آسمان کی مسافت کتنی ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ 72 سال کی مسافت پر ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے 500 سال کی مسافت بیان فرمائی. تو یہ 72 میں اور 500 میں کیا مناسبت ہے, علماء اس میں غور و فکر کر کے بہت سی باتیں فرمائے ہیں. یہ ہے کہ اصل میں آسمان کی جو موٹائی ہے, اس کی جو جسامت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ اتنی ہی ہے جتنی یہاں سے زمین سے لے کے آسمان تک ہے. تو رفتار کے اعتبار سے آپ نے فرق فرما دیا کہ ایک عام رفتار سے آدمی اگر جانا چاہے تو وہ 500 سال میں جائے گا, اور اگر سریع رفتار کے ساتھ میں جائے گا تو 72 سال میں جائے گا. یہ علماء ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں. تو یہاں زمین سے لے کے آسمان تک جو مسافت ہے, پہلے آسمان کی موٹائی اتنی ہے, اور دوسرے آسمان اور تیسرے پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ اتنی ہے جتنی زمین سے لے کے آسمان تک کی ہے. پھر دوسرا آسمان اتنا ہی موٹا ہے, تو دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کی موٹائی اتنی ہے جتنا کہ دوسرا موٹا, اور اس سے تیسرے آسمان کے درمیان کی مسافت بھی اتنی ہے, اور تیسرے سے چوتھے آسمان کی مسافت بھی اتنی ہے, چوتھے سے پانچویں کی مسافت بھی اتنی ہے. اور ہر ایک میں اللہ پاک کے جیسے آسمان و زمین کے درمیان مخلوقات بے پناہ ہیں, تو ان آسمانوں کے درمیان میں بھی بے پناہ مخلوقات ہیں. اور زیادہ تر مخلوقات وہ فرشتوں کی نوعیت کی ہیں, اور یہ کواکب اور نجوم کا جو نظام ہے وہ بھی وہاں پر ہے. کون سے آسمان پہ کون سے کواکب ہیں, کون سی کہکشائیں ہیں, کون سا سولار سسٹم ہے, کتنے سورج ہیں, کتنے چاند ہیں, کیا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کیا پورا پکو. پھر پانچویں آسمان سے چھٹے میں, چھٹے سے ساتویں میں, اور ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے. ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے, اور ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان بھی اتنی ہی مسافت ہے. اور عرش جو ہے وہ 4 فرشتوں کے مونڈوں پر رکھا ہوا ہے, اور حضور نے فرمایا کہ ہر فرشتے کے پیر سے پیر کی مسافت, اس کے پیر اس کے قدم سے اس کے گھٹنے کی مسافت اتنی ہے جتنی آسمان سے زمین کی مسافت ہے, اور دونوں ہر فرشتے کے دونوں موٹوں کے درمیان کی مسافت اتنی ہے جیسے ساتوں آسمانوں کی مسافت ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین فرشتوں کے مونڈے کے بیچ میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کسی آدمی کے مونڈے کے بیچ میں تل ہوتی ہے. یہ روایتوں میں تل ہوتی ہے نا, نشان کے تل کا ہوتا ہے. ایک ایک فرشتے کے ایسے 4 فرشتوں کے اوپر عرش رکھا ہوا ہے, اور وہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کائنات کا جو نظام نافذ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو تخت سلطنت کی جگہ کے قائم مقام بنایا ہوا ہے, کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے احکام آتے ہیں اللہ کے پاس سے, اللہ تو اس سے وراول ورا ہیں بالکل, جہاں سے آتے ہیں تو وہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, وہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, وہاں سے فرشتے اس کو پک کر کے نافذ کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے, مرکزی دفتر ہے ایک معنی میں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے ورا الورا ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد آگے 70,000 یعنی حجابات کو پار کر کے آ گئے تخت رفلت پر. کتنی دور گئے, کتنی مسافت طے کی, بات پتہ ہی نہیں ہے اس کا, تو اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے رسول کو معلوم ہے اس کا اندازہ. تو اللہ پاک تو اس سے بہت ہی ورا الورا ہے, لیکن اللہ کے پاس سے جو حکم آتا ہے تو عجیب کیفیت اس کی ہوتی ہے. فرشتوں میں ایک جھرجھری سی ہوتی ہے, فرشتوں میں ایک کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے, وشی ان پہ تاری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ان کو افاقہ ہوتا ہے, قرآن پاک میں کسی جگہ پر ہے, اس کے بعد کہتے ہیں مادہ قال ربکم, رب نے کیا کہا ہے. تو جو فرشتے بڑے ہوتے ہیں وہ اس مفہوم کو لیتے ہیں, کہتے قال الحق, جو فرمایا حق بالکل فرمایا ہے, سب سے پہلے اقرار کرتے ہیں, اور پھر ان کے اندر اس کی فہم پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک بول کیا رہے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا ہے, کیونکہ تلفظ کی شکل میں نہیں آتا وہاں سے. تو پھر وہ فرشتے تدبیر کرتے ہیں اس کی, تو ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کیا دینا ہے, چھٹوں کو کیا ہے, سات پانچویں کو, اور یہ ہے کہ وہ آسمانوں کے فرشتے زمین پر جو نظام لے کے جاتے ہیں اس میں سے کون سے فرشتوں کو کون سا نظام دینا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں یدبر الامر. وہ جو سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ میں ہے, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. یہاں پر صرف زمین کا واحد ذکر ہے, دوسری جگہ پر قرآن پاک میں یہ ہے کہ ومن الارض مثلهن, اور زمینیں بھی ساتھ بنائی آسمانوں ہی کی تعداد میں. یتنزل الامر بینہن, اور اللہ کا حکم ان سب میں اترتا ہے. ہم جس زمین پر ہیں وہ تو ایک ہی زمین ہے. قرآن میں یہ کہا گیا کہ اور اس طرح کی زمینیں ہیں سات, اور یہ بھی صراحت ہے کہ یتنزل الامر بینہن, ان میں سے کسی ایک میں حکم نازل ہوتا ہے, ایسا نہیں کہا. اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے ان سب میں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ جو ترتیب آسمانوں کے درمیان میں ہے وہی ترتیب زمینوں کے درمیان میں, اتنی ہی مسافت ان کے درمیان میں, اتنا ہی گیپ ان میں ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تم کوئی رسی چھوڑو گے زمین کے نیچے تو وہ رسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی جائے گی, اوپر سے اللہ کے پاس سے آئے گی اور نیچے اگر جائے گی تو وہ اللہ ہی کے پاس جائے گی. اصل میں محیط ہے, کائنات کا جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, جیسے آسمان ہے دیکھنے میں ہمارے سر کے اوپر ہے لیکن سیدھی طرف کیا ہے, وہ بھی ادھر ہی, ادھر بھی وہی ہے. بائیں طرف کیا ہے, ادھر بھی وہی ہے. سامنے کیا ہے, ادھر بھی وہی ہے. پیچھے کیا ہے, ادھر بھی وہی ہے. نیچے کیا ہے, وہاں پہ بھی وہی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو ہم سے نیچے رہنے والے ہیں زمین کے, ان کو آسمان کہاں دکھ رہا, ہماری طرف دکھ رہا کیا ان کی طرف دکھ رہا؟ بھائی انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں اب وہاں پہ صبح ہے نا بھائی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم سے نیچے ہیں تبھی تو صبح میں ہیں وہ لوگ. جب ہمارے سے نیچے ہیں وہ لوگ اور صبح میں ہیں وہ, تو اب ان کو جو آسمان دکھ رہا ہمارے سر پہ کا آسمان ان کو دکھ رہا کیا؟ ان کے سر پہ کا آسمان ان کو دکھ رہا, تو وہ ان کے سر پہ کا جو آسمان ہے وہ ہمارے لیے کہاں ہے؟ وہ نیچے ہی ہے وہ. اس لیے عرش جو ہے نا پورا محیط, آسمان بھی پورے محیط, زمین ایک ایسا نظام ہے کہ اگر آپ زمینوں کے سوراخ کرتے ہوئے چلے جائیں تو بھی اللہ پہ جائے گا, اور اگر کسی جہاد سے لے کے آئیں تو اللہ کے پاس سے چیز آئے گی. الیہ یرجع الامر کلہ, ہر چیز اسی کی طرف لوٹتی ہے. الیہ یرجع الامر کلہ, ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے. یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے. ثم استوى على العرش, یہ چھ دنوں میں آسمان و زمین کے اس نظام کو قائم کرنے کے بعد عرش کی طرف اللہ پاک مستوی, عرش پر اللہ مستوی ہوئے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارے لیے کوئی ولی اور کوئی شفیع اس کے علاوہ ہے نہیں, نہ کوئی ناصر مددگار ہے حامی ہے, اور نہ کوئی تمہارا سفارشی ہوگا کہ جو اللہ سے ہٹ کر تمہاری سفارش کرا کے کام کرے. اس وجہ سے اللہ پاک ایسے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جب اٹھتے تہجد کے لیے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والی آیت تلاوت فرماتے اور غور فرماتے تھوڑی دیر اس میں, کیونکہ رات کے سناٹے میں جب آدمی اکیلے میں نکلے اور آسمان کی طرف افق کی طرف نظر کرے اور پھر اس کے بعد میں اس پورے نظام کو دیکھے تو یکسوئی کا ٹائم ہوتا ہے, دماغ افکار سے ادھر ادھر کی سوچ سے فارغ رہتا ہے, تو بالکل وہی چیز سوچنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ہم دیکھ کچھ رہے ہیں, سوچ کچھ رہے ہیں, دماغ میں اپنے ہیں, ہمارے اطراف میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن جس نشانی کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی فرصت نہیں ہے ہم کو, دماغ اس میں نہیں چلتا, کسی اور چیز میں چلتا ہے. صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ دماغ اسی میں چلتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے اور پھر اس میں تدبر اور غور سے کام نہ لے تو وہ تباہ ہو جائے. آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی. اس میں بھی یہی مضمون ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں, زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف الليل والنهار, راتوں کے دن کے لانے میں اور رات کے لانے میں اور ان کے آپس میں بدلنے میں, ایک دم رات بڑی پھر اس کے بعد دن چھوٹا, ایک دم دن بڑا پھر اس کے بعد رات چھوٹی, دھیرے 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 رات جو ہے نا وہ دن کو کور کر لیتی اور دھیرے 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 دن جو ہے وہ رات کو کور کر لیتا ہے, اور ہر ایک کا ٹرن آتا رہتا ہے. اب آج کل رات کا ٹرن آیا ہوا ہے, وہ دھیرے دھیرے دن کو کھا جا رہی, اتنا حاوی ہو جاتی ہے کہ دن کو اتنا چھوٹا کر کے رہ جاتی, پھر دن کا ٹرن آتا ہے تو دھیرے 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 دن جو ہے نا وہ رات کو کھانا شروع کر دیتا ہے. واختلاف الليل والنهار, والفلك التي تجري في البحر, اور ان کشتیوں میں جو سمندر کے اندر رواں دواں ہیں, سمندر کا پورا نظام اور پھر اس میں کشتیوں کا چلنا, جو لوگ سمندری سفر کیے ہوئے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا. اس کی بات کیا ہے؟ وما انزل الله من السماء بما ينفع الناس, وما انزل الله من السماء, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے اس میں, وبث فیہا من کل دابہ, اور زمین کے اندر جو چوپاؤں کا نظام اللہ نے پیدا کیا, حیاتیات کا, پیدائش کا, جانور حشرات الارض ہیں, خشکی کے جانور, جنگل کے الگ ہیں, شہروں کے الگ ہیں, انسان الگ ہیں, جنات الگ ہیں, چار پائوں والے الگ ہیں, دو پائوں والے الگ ہیں, پیٹ پہ چلنے والے الگ ہیں, بس تیرنے والے الگ ہیں, اڑنے والے الگ ہیں, چیر پاڑ کھانے والے الگ ہیں, دانے چگنے والے الگ ہیں, سمندر کے اندر بے پناہ مخلوق ہیں. وبث فیہا من کل دابہ, وتصریف الریاح, ہواؤں کے چلانے میں, والسحاب المسخر بين السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہیں، لآیات لقومی یؤمنون، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ان کو کہتے ہیں ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کھلتی ہے بندے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت معلوم ہوتی ہے، کتنے حکیم اللہ ہیں، ان کا علم معلوم ہوتا ہے، ان کی قدرت معلوم ہوتی ہے، پھر ان کی ربوبیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کیسے ان کا پرورش کا نظام ہے. وہ جو 99 صفات ہیں نا وہ کھلتے ہیں اس سے. یہ جتنے کائنات ہیں یہ 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتوں میں ہے. یہ پوری کائنات کسی نہ کسی صفت کا ورک ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صفت کا فیل ہے، کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو یہ جو 99 اللہ پاک کے اسماء الہی ہیں ان کا ظہور اس پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہے کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اب جو آدمی اس طرح غور و فکر کا عادی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کو پڑھتے تھے. اب آپ تو ایسے تو نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تدبر تفکر غور فکر پورے اس کے معنی کے اندر کہہ کر جانا یہ ہوتا تھا، روزانہ آپ پڑھتے تھے. تو جو آدمی روزانہ اس طرح تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو فکر کا عادی ہوگا، اس آدمی کی اللہ سے محبت ہونا لازمی ہے، اور اس آدمی پر اللہ کی عظمت کھل جانا اور عظمت سے دب جانا آدمی کا ضروری ہے. اور جس آدمی کو اللہ کی عظمت سے دبنا آ گیا وہ آدمی میں بندگی آ جائے گی، اس کو بندگی کا سلیقہ آ جائے گا. وہ کہے گا کہ میں دیکھنے میں اپنا اختیار رکھتا ہوں، اپنی انا رکھتا ہوں، اپنی مرضی رکھتا ہوں، لیکن یہ چلانے کی چیز نہیں ہوتی. اپنی انا اور اپنی مرضی کو چلانے کی چیز نہیں ہوتی. اور ایسا آدمی پھر بندگی پر آ جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتے ہیں اللہ تبارک کا، پیدائش کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا تدبیر کرتے ہیں اللہ پاک امر کی آسمان سے لے کے زمین تک. جتنے امور نافذ ہو رہے ہیں کا مطلب جو ہو رہا ہے، ایک تو ہے بن گئے یہ اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد میں اس میں جو ہو رہا ہے جس کو تدبیر امور کہتے ہیں، یہ پورا اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم، پھر ان امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچایا جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری شمار کے موافق. اب یہ جتنی تدبیر ہو رہی ہے کائنات کے اندر، اس پورے تدبیری نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر حاضر کیا جاتا ہے. یہ ہوا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتے اس پورے نظام کو لے کے چلاتے ہیں، پھر وہ اس کو حاضر کرتے ہیں. جس دن حاضر کیا جائے گا وہ دن وہ ہے جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، وہ 1000 سال جو تمہارے شمار کے موافق ہے. مما تعدون، یہ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے. سورہ معارج میں یہی مضمون آیا ہے، اس میں جو تعداد ہے وہ دوسری ہے. وہاں فرمایا گا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر چلتے ہیں ان امور کو اس دن کی طرف جس کی، یعنی اس دن کے لیے اس کو سیو کرتے ہیں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. عام مفسرین ان دونوں آیتوں کو قیامت کے دن سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو میدان حشر کا جو دن ہوگا، بعض کا جو دن ہوگا، وہ ایک روایت ایک آیت میں اس کو 50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا، اور ایک آیت میں 1,000 سال کے برابر قرار دیا گیا. دونوں آیتوں میں تطبیق یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. کسی آدمی کو حشر کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا لگے گا، اور کسی کو 1,000 سال کا لگے گا. عام لوگوں کو 1,000 سال کے برابر ہوگا، اور کفار اور فساق اور فجار اور مشرکین اور جو جتنے زیادہ بدکار ہوں گے ان کو وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. تو وہ دن 50,000 سال کا ہی، جن کو اللہ پاک پورا دکھانا چاہیں گے ان کو پورا دکھے گا، جن کے لیے سمیٹ دینا چاہیں گے ان کے لیے سمٹ جائے گا، جن کے لیے سمیٹ دینا ان کو 1,000 سال کے برابر دکھے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی بے چینی کو دیکھ کر میدان حشر کے بارے میں فرمایا کہ بعض ایمان والوں کے لیے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ 2 رکعت کی نماز کے برابر کر دیں گے. ایسا ہوگا جیسے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ حشر کا پورا قصہ ختم. ارے بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا، یہ ہوگا وہ، یعنی کہ ہوا سب لیکن آپ کو نہیں بتایا گیا، نہیں بتایا جاتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک وقت کو جس پر چاہے لمبا کر دیں، جس پر چاہے چھوٹا کر دیں. آدمی سوتا ہے 4-5 گھنٹے کے لیے سوتا ہے، فرض کرو جو خواب دیکھتا ہے اس میں دنوں مہینوں کا دیکھتا ہے. بعض مرتبہ شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، بچہ تو 8 گھنٹے میں تو نہیں ہوتا، بچہ بڑا بھی ہو گیا، پھر اس کی بھی شادی کر دی، اس کی بھی اولاد کی اولاد ہو گئی، پوترے تک کو دیکھ لیتے آدمی ایک خواب میں. حالانکہ صرف دونوں کے شادی کی عمروں کو ہی دیکھیں گے تو 50 سال تو یہی چاہیے. یہ اللہ پاک کسی چیز کو زیادہ کر دیں کسی کے لیے، کسی چیز کو کم کر دیں کسی کے لیے، کچھ علم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رات معراج میں تشریف لے گئے آگے. خود جس کی مسافت آپ نے فرمایا کہ صرف آسمان اول کی مسافت 500 سال کی ہے اور حضور 5 منٹ بھی نہیں لگائے. صرف پہلے آسمان پہ جانے کے لیے نہیں, ساتوں آسمان پہ جانے کے لیے, جنت کی سیر کرنے کے لیے, جہنم کو دیکھنے کے لیے, اس سے اوپر جانے کے لیے, 4 مرتبہ 5 مرتبہ آنے جانے کے لیے. آئے بھی گئے بھی نا, پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی, پھر واپس گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر واپس گئے, پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی دیر بات ہوئی, کیا ہے کچھ اس کا آئیڈیا نہیں ہے, اور 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگا یہاں دنیا والوں کے اعتبار سے. اور یہ سب ہوا اللہ پاک کی قدرت ہے, کیونکہ زمان اور مکان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. خود زمانہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ خود زمانے کو پہچاننے کو بہت دماغ چاہیے. زمانہ, زمانے کی تاریخ کو خود بہت, یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس خود یہ جو فلسفے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, زمان کیا ہے, مکان کیا ہے, یہ خود 6 سال کے بعد 7 سال کے بعد پڑھاتے ہیں. ابھی جب پڑھنا شروع کرتا ہے آدمی عالم کا کورس کرتا تو یہ بحثیں پڑھاتے کب, 5-6 سال کے بعد پڑھاتے عالمیت کے کورس میں خود, کیونکہ یہ اتنے باریک بحثیں ہیں کہ ہر آدمی کا ذہن آسانی سے لے ہی نہیں سکتا ان باتوں کو. تو زمان و مکان کی تفصیل اپنے کو نہیں معلوم, جسم روح کی تفصیل اپنے کو نہیں معلوم. جسم روح میں جو مسافت ہے وہ عجیب ہے بالکل, روح کے لیے مسافت نہیں ہوا کرتی. جسم کے لیے تو ہے کہ یہاں سے انہیں وہاں مدرسے میں ہے تو یا نہیں ہے, یہاں ہے تو مسجد میں نہیں ہے, مسجد میں ہے تو یا نہیں ہے. روح کے لیے یہ حساب نہیں ہوتا. اور جب یہ روح جو ہے نا اس جسم سے آزاد ہوتی ہے مقید ہونے, اب تو مقید ہے, جب یہ آزاد ہوتی ہے تو اس کے احکام بالکل دوسرے ہیں, اس کے حالات دوسرے ہیں. اللہ پاک کا علم بڑا ہے اور ان کی قدرت بڑی ہے, ان کا کام بڑا ہے, ایسی کائنات انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب جو آدمی کا دماغ اس میں تھوڑا بھی لگے گا روزانہ تھوڑا 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 تھوڑا, وہ سوچے گا نہیں سوچے گا آخر اللہ پاک کی عظمت کو, اس کو فرما رہے. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ بینک, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے ایک میعاد بتا دی جاتی ہے پھر اس کے بعد میں زیادہ کی رکھے, اس میں بتایا 1000 سال کا دن ہے تو 1000 سال سے زیادہ کا ہے یعنی اس سے کوئی بحث نہیں ہے, بعد میں بتا دیا کہ نہیں وہ تو 50000 سال کا ہے, تمہیں اس میں سے 1000 سال پہلے بتائے گئے تھے. بھائی میرے پاس جو ہے نا 1 لاکھ ڈالر ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی بولتا ہے آپ کو ہے نا, آپ کو ضرورت ہے تو میرے پاس ہیں 1 لاکھ, تو اس کا مطلب کہ 1 ہی لاکھ ہے کیا ہے, تو اس کے پاس 1 ملین لیکن بول رہا آپ کو 1 لاکھ. ایسا ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں, ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی مقدار پہلے دی گئی پھر اس کے بعد میں اس کی بڑی مقدار کو بتا دیا گیا. بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے حساب سے تو 24 گھنٹوں میں دن بدل جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دن ویسا نہیں بدلتا, کیونکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ تو چاند و سورج سے اوپر ہے نا, وہاں جہاں سے عمر آیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام جہاں سے آیا کرتے ہیں وہ تو عرش سے آتے ہیں, تو عرش پر یہ ٹائم ایسا نہیں گزرتا 24 گھنٹوں کا جیسے سورج کے نیچے والوں کو گزرتا ہے. شمسی نظام کے تابع جو لوگ ہیں ان کے لیے 24 گھنٹے کا سسٹم ہے, جو شمسی نظام سے اوپر ہیں ان کے لیے تو 24 گھنٹے کا نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرشتہ جاتا ہے اللہ کے حکم کو پہلے لا کے نازل کرتا ہے پھر اس کے بعد میں جو جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر پہنچتا ہے, وہ جگہ اس کے پاس جس جگہ وہ جاتا ہے وہ جگہ 1000 سال کی ہے ایک دن کے حساب سے, تمہارے 1000 سال گزرنے کے بعد وہاں پہ 1 دن ہوتا ہے. تو یہ مضمون ہے. اور وہاں جو سورہ معارج میں جو بیان کیا گیا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا گیا ہے, وہ ان سب سے اوپر ہوتے ہیں, تو ان کا جو مقام ہے ان کے پاس جو ٹائم گزرتا ہے وہ 50000 سال میں 1 دن گزرتا ہے. تمہارے جب 50000 ہوتے ہیں تو مقام جبرائیل کے پاس کا 1 دن ہوتا ہے. تو اس قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے یہ فرمایا, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی ان کے حوالے دیتے ہیں ہمیشہ, اور ان کو بحقی وقت کہا جاتا ہے اس زمانے میں, یعنی حال ہی کے بزرگوں میں سے ہیں, اتنے بڑے محقق تھے اور ایسے بڑے محدث تھے امام بحقی, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. جتنی حدیثیں تھیں ان کو یاد کی, عجیب بزرگ گزرے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاص خاص صحیح صحیح حدیثوں کو یاد کرنا, اور ایک یہ کہ پوری حدیثوں کو یاد کر ڈالنا. امام بحقی اس کے ماہر تھے, ہر عالم ایک نئی چیز کا ماہر گزرا ہے اپنے اپنے حساب سے. بحقی یہ وقت کہا جاتا تھا, قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں فرشتوں کی طرف منسوب ہے یہ بات, کہ جو فرشتے تدبیر امر لے کر اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں ان کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ 1000 سال کا ان کے لیے, 50000 سال کا ان کے لیے. ایک تفسیر یہ بھی ہے اس کی, اور بھی کچھ باتیں کہی گئی. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ تعارف اللہ پاک اپنا فرما رہے تھے نا کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا وہ کیا, اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ جو غیب اور شہادہ دونوں کا عالم ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ, یہ ہے جو عالم ہے غیب کا بھی اور شہادت کا. اللہ تعالیٰ جتنی چیزیں انسانوں سے غیب میں ہیں سب کے عالم ہیں اور بالکل ان کے سامنے وہ چیز, اور جو چیزیں شہادت میں ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, عالم ناسوت بھی اس کو کہتے ہیں, وہ سب اللہ پاک اس کے عالم ہیں. نہ ان کے لیے کوئی چیز آڑ ہوتی, نہ اندھیرے اجالے کا کوئی وہ ہے وہاں پر. اجالے میں اللہ پاک ایسے ہی جانتے ہیں, اندھیرے میں جیسے جانتے ہیں, اندھیرے میں ایسے ہی جانتے ہیں, اجالے میں جیسے جانتے ہیں. ایک دم روشنی کے اندر کوئی چیز ہے تو اللہ پاک کی نگاہوں میں وہ ایسی ہے نظروں کے اندر, اور بالکل اگر پانی کی تہوں کے اندر, پہاڑوں کی کھائیوں کے اندر, اور کالی کالی چیزوں کے اوپر, کالے پتھر پر کالی چیونٹی اگر چلتی ہے تو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. عالم الغیب و شہادہ, وہ غیب اور شہادت کے عالم ہیں. العزیز الرحیم, جو غلبے والے ہیں اور رحم والے ہیں. اللہ پاک اب یہ اتنا ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں بولے تو بھائی اپنی پہنچ کہاں ہے بھائی, جاؤ دم دبا کے دوسری طرح والی بات ہو جائیں گی. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنی صفت بیان فرما رہے کہ میں ایسا ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے, میں بہت بڑا ہوں لیکن رحم بہت ہے میرے پاس, اس لیے آ جاؤ. العزیز الرحیم, جو بہت غلبے والے ہیں, عزت والے ہیں, غلبے والے ہیں, اور رحیم ہیں, رحم والے ہیں. اور اصل میں یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا جو نظام انہوں نے چلایا ہے رحم کی وجہ سے چلایا, ورنہ کبھی چلے ان کو کیا کام ہے. اتنا بڑا آسمان زمین بنایا تو رہنے کے لیے تھوڑی بنایا انہوں نے. ہم مکان بناتے ہیں رہنے کے لیے, پارک بناتے ہیں گھومنے کے لیے, کوئی چیز بناتے ہیں دیکھنے کے لیے, کچھ تو بھی اپنا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہوتا پہلے سے ہی. ان کو ان چیزوں میں سے کسی کی حاجت نہیں ہے, تو سوائے اس کے کہ وہ اپنی ایک مخلوق اپنی صفت رحم کو بتانا چاہتے ہیں مخلوق پر, اس لیے انہوں نے یہ سارا نظام چلا دیا. اس کو کہا الذی احسن کل شیء خلقہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزیز ہے اور رحیم ہے, اور جس نے ابھی تعارف ہی چل رہا اللہ تعالیٰ کا, جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے پیدا کیا. آسمان و زمین کی خلقت کا تو بیان ہو گیا, اب اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ اب جتنی چیزیں نظر آتی ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے اس میں جس خلقت پر غور کرو گے تم, اس کو اللہ پاک نے بڑا عمدہ بنایا ہے. اس کی تخلیق پر غور کرو گے تو بہت عمدہ ہے وہ, اور اس میں جو سسٹم اللہ پاک رکھتے ہیں. اب یہ جو ڈاکٹر لوگ نئی نئی چیزیں نکال نکال کے بتاتے ہیں, خون کا سسٹم, رگوں کا سسٹم, یہ سسٹم وہ سسٹم, اتنا ڈیپ میں جا رہا ہے یہ علم, اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نظم ہے جو پہلے سے قائم ہے. اور اللہ پاک بہترین ہے خالق, فتبارک اللہ احسن الخالق, خود ہی فرمایا کہ برکت والے ہیں وہ اور پیدا کرنے بہترین پیدا کرنے والے ہیں. احسن کل شیء خلقہ. اسی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو جس طرح اللہ پاک نے پیدا فرمایا وہ اس کے لیے بہترین وضع ہے, اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کچھ. انسان کو جس وضع پر پیدا فرمایا اس کے لیے وہی بہتر ہے, جانور کو جس وضع پر پیدا فرمایا اس کے لیے وہی بہتر ہے, سانپ بچھو کو جس وضع پر پیدا فرمایا اس کے لیے وہ سب سے بہتر ڈیزائن وہی ہے, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. کوئی چیز ہمیں خوبصورت نظر نہیں آ رہی, بدصورت نظر آ رہی ہے, تو اس کے لیے وہ شکل ہی موجود تھی, اس وضع کو ظاہر کرنا ہی بہترین تخلیق تھی اس کی. اور خوبصورت سے خوبصورت چیز اللہ نے بنائی, اور چیزوں کے اندر جو خصوصیتیں ہیں, حاجتیں ہیں, ضرورتیں ہیں, اپنی ہی تخلیق پر غور کرتا ہے آگے تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسی بہترین تخلیق اللہ نے فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اسی آیت پر بات فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی خلقت کو دیکھو, یہی ناک چہرے کے اوپر جڑ دی, اگر اسی ناک کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹھ میں لگا دیتے اور اس میں بھی ذرا نیچے کی طرف لگا دیتے تو فرمایا کہ بس وہی سنتے رہتے. احسن کل شیء خلقہ. آنکھ اور ناک اور کان اور منہ, یہ اشرف اعضا کو اللہ پاک نے کیسی بہترین جگہ پر فٹ فرمایا, وضع فرمایا ہے ہر چیز اعتبار سے. بالوں کا نظام, ہڈیوں کا نظام, کھال کا نظام, سر کے بال ان کا ایک سسٹم ہے, بہو کے بال, ابرو کے بال جو ہیں آنکھوں کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کا ایک نظام ہے. جیسے سر کے بال بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بڑھتے ہوتے, ایک نقشہ ہو جاتا ہے اسے, وہ بڑھتے ہی ہیں آنکھوں کے اوپر جتنے کے اتنے ہی ہیں. اگر وہ بھی سر کی طرح بڑھتے ہوتے تو سب ایک مسئلہ ہو جاتا ہے, پلک کے بال نہیں بڑھتے ہیں. ہر چیز پہ آدمی غور کرتا ہے تو اللہ بھی احسن کل شیء خلقہ کی تعریف سامنے آتی ہے کہ کیسی بہترین تخلیق ہے. اندرونی اعضا کا نظام, بیرونی اعضا کا نظام, وضع, قطع, شکل, صورت, اور پھر مصلحتیں اور حکمتیں اس کے اندر کیسی ہیں. ہاتھ ہے, ہاتھ کی ہڈیاں ہیں, جوڑ ہیں. اب اگر ہاتھ کی ہڈیاں بھی ایسی بڑی بڑی ہوتی ہیں انگلیوں کی جیسے پیر کی پنڈی کی ہڈیاں ہیں تو کیسے پکڑتے کسی چیز کو, کیسے لے کے جاتے کسی چیز کو. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے اعتبار سے ہاتھ کا ڈیزائن ہے, اس کی انگلیوں کا ڈیزائن ہے, اس کے پوروں کا ڈیزائن ہے, ان کے فنکشن کا ڈیزائن, ان کو کرنا کیسا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پکڑنا ہے, بڑی سے بڑی چیز کو بھی ہولڈ کرنا ہے. ایک اللہ پاک کی خلقت ہے, قدرت ہے پوری اور حکمت ہے. اس کو فرما رہے ہیں اللہ بھی احسن کل شیء خلقہ, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا بہترین طریقے پر. اور پھر فرمایا کہ وبدأ خلق الانسان من طين, اب ہوتے ہوتے آسمان زمین سے ہوتے ہوتے خود آدمی پر آ گیا سیدھا، کیونکہ آدمی اصل مخاطب ہے اللہ پاک کا. فرمایا کہ اور شروع کیا اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے، انسان پہلے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو مٹی سے بنایا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل کو یعنی انسان آدم کی نسل کو ایک دلیل پانی سے، ایک بے قیمت پانی سے، پانی کے نچوڑے ہوئے بے قیمت پانی سے بنایا. کیونکہ جب آدمی کا مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے تو پورا جسم نچڑ جاتا ہے، ایسا جیسے پورے جسم کا جز نکال دیا گیا ہو. تو سلالہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کو نچوڑ دیا گیا ہو، پورا نچوڑ دینا جس کو کہتے ہیں جز نکال دینا، وہ اور وہ بے قیمت ہو کر، نچوڑا ہوا پانی ہے اور بے قیمت پانی ہے، اس سے انسان کو بنایا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کی پیدائش کی یہ اس طریقہ کار کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں اس میں دی جا رہی ہیں، جو امانت اللہ کی طرف اس میں رکھی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت عالی ہے تو یہ غرور بہت کرے گا، پراؤڈ بہت کرے گا، بڑاپن بہت کرے گا، یہ ہوگا کچھ بھی نہیں کہ سمجھے گا بہت. تو اس لیے اس کی وضع ہی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا آدمی اپنی پیدائش پر غور کرنے کا عادی ہو تو بڑاپن سارا ختم ہو جائے. پیدائش آدمی کی کس چیز سے ہوتی؟ ایک بزرگ جا رہے تھے اپنی کتاب دیکھ رہے تھے، ایک بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے اس نے توجہ نہیں کی اس کی طرف، وہ اپنے کام میں تھے، اس کو غصہ آ گیا کہ میری سواری جا رہی ہے اور یہ اپنے کام میں ہے، ان کو چاہیے کہ دوسروں کی طرح یہ بھی جو ہے نا وضاقتا سے کھڑے ہوں اور آداب شاہی بجا لائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ تو ان بزرگوں کو میں کہ بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ آپ کی شروعات جو ہے نا وہ نطفے سے ہے اور آپ کا جو انجام ہے وہ مردار کی شکل میں ہے، اور موجودہ حالت میں آپ کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میرے کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پیشاب بھرا ہوا ہے، پخانا بھرا ہوا ہے. بھئی ایک ٹب ہے، ایک اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے، بائیں سے ٹب اوپر کور کر لے کے ہاتھ ٹب کے وہ سب بند کر لے کے جا رہے ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ جو اندر ہے وہ تو ہے ہی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ آپ کا اول یہ ہے اور آپ کا آخر یہ ہے اور آپ اس درمیان میں اس حالت میں ہیں. بس ایسا شرمندہ ہوا کہ کچھ برا نہیں. پہلے زمانے میں جو لوگ تھے وہ حق بات کو لے لیا کرتے تھے اور بہت زیادہ یعنی تعارف نہیں کیا کرتے تھے اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، کہ بھائی ان سے ذرا دوری رہو، احتیاط سے رہتے تھے، ادب بھی کرتے تھے. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ پاک پھر بنایا اس کی نسل کو نچوڑے ہوئے بے قیمت پانی سے. تو اللہ تو یہ ہے. اب جو اللہ ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا ہوا ہے، وہ اللہ اگر ہمیں اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کرنا ان کی عبادت میں، ان کی بندگی میں، یہ کس قدر نامعقول حرکت ہے. اور کسی اور کو شریک کرنا جتنا نامعقول ہے، اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو شریک کرنا اتنا ہی نامعقول ہے، کیونکہ اپنا نفس بھی تو کوئی اور ہی ہے نا، دوسرا ہی ہے نا. وہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جو بت پرست نہیں ہے وہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے. بت پرستوں کے لیے تو فوراً الزام ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے کیا جاتا ہے. لیکن آدمی اپنے کو بھول جاتا ہے کہ اگر میں کسی اور کو شریک نہیں کر رہا ہوں تو اپنے کو تو شریک کر دے رہا ہوں عبادت میں، بندگی میں، کیوں کہ اپنی چلاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس کا ذکر فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ اس آدمی کے بارے میں جانتے ہیں جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ جو میرے جی میں آیا کرتا ہوں. کیسے رہتے ہیں آپ؟ جیسے میرے جی میں آیا رہتا ہوں. تو اللہ کے ساتھ یہ شرک ہی ہے، کیونکہ ایسے اللہ کے ساتھ میں سرنڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ جیسا بول رہے ہیں ویسا. توحید کے اس مضمون کو کھول کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہاں پر لے آتے تھے کہ وہ اس کے لیے بالکل تیار ہو جاتے تھے اپنے اندرون سے کہ حق تعالیٰ شانہ جب اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نہیں چلانی ہے، جان میں اور مال میں. پھر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتاتے اس کو وہ لے لیتے، کھانے میں، پینے میں، چلنے پھرنے میں، رہنے سہنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشی میں، غم میں، اور پابندیوں میں کہ یہ پابندی لگا دی، ٹھیک ہے صاحب وہ پابندی، ہم بندے ہیں، ہمیں جو کام چاہے آپ لگا دیں. معرفت سے بندگی آتی ہے، اسی واسطے فرمایا کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اور ترجمہ کرتے ہیں مفسرین اس کا کہ معرفت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ جس درجے معرفت منکشف ہوتی ہے بندوں پر اللہ پاک کی، اس درجے بندگی کا داعیہ آدمی میں ابھر جاتا ہے. اور جتنی بندگی میں کمال ہوگا بندہ اتنا بڑا ہو جائے گا. بندے کا کمال کس میں ہے؟ بندگی کے اندر ہے، کہ جتنا بندگی میں کمال آئے بندہ اتنا بڑا مرتبے کے اعتبار سے اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ثم فواہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بے قیمت پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نسل لیتے ہیں، ثم فواہ پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیتے ہیں. ایک قطرہ اور ایک قطرے میں تو ملین آف ملین ہوتے ہیں، اس کا ایک جرسما ایک چھوٹا کیڑا اس میں سے لیتے ہیں چنتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹھیک ٹھیک بنا دیتے ہیں. وَنَفَقَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیتے ہیں. پھر تمہارے لیے، اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے آگے سب تخلیق کا بیان کرتے 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 تھوڑا قریب آتے گئے، قریب آتے آتے انسان تک آ گئے. انسان کے آنے کے بعد میں اب فرما رہے تمہارے لیے، اب مخاطب بنا لیا اپنے کو، ہر ایک پرسن کو، ہر ایک کو اپنا مخاطب بنا لیا ڈائریکٹ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے کان بنا دیے، آنکھیں بنا دی اور دل بنا دیے. ایک بے قیمت پانی کو لے کر تمہارا باضابطہ اچھا خاصا ڈھانچہ بنایا اور پھر تمہارے اندر آنکھیں بنا دی، تمہارے کان بنا دیے، تمہارا دل بنا دیا، یعنی تمہارے اندر حواس پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ کی دور سے آنے کی ترتیب بھی دیکھی، کتنے پیارے انداز میں آئے ہیں، اور یہاں جو ہے نا اب وہ غائب سے حاضر بن گئے. کیونکہ کم جو ہے نا یہ خطاب کا سرا، جیسے میں اور آپ بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں نا، ویسے خطاب میں آ گئے اللہ تعالیٰ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اب تمہارے لیے کان بنا دیے، تمہارے لیے آنکھیں بنا دی، تمہارے لیے دل بنا دیے. علماء نے فرمایا کہ یہ انتہائی عجیب چیز ہے جو آدمی دیکھتا ہے، دیکھنا جو ہے نا انتہائی عجیب چیز ہے. ابھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا آنکھ بنی ہے، یعنی ایک آنکھ کا سا حلقہ بنتا ہے، وہ بھی چربی کا ہے، اس کے پیچھے رگوں کا ایک نظام ہے. اب وہ کیا چیز اس میں ہوتی ہے کہ اس میں سے ایک روشنی یہاں آتی ہے اور یہ ساری چیزیں مبصر ہو جاتی ہیں، دکھنے لگتی ہیں. کچھ دکھنا ایک اتنا عجیب عمل ہے کہ جگہ جگہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا. سننا اتنا عجیب عمل ہے. اب جو لوگ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدمی سنتا کیسے ہے، خالی اب یہ اب ہواؤں کی لہروں کو بھی آپ مار دیں ویسے ہی، تو بھی سننا تو ایک عجیب ہی چیز ہے نا بالکل، کہ ہر آدمی کی آواز اس کے اپنے ڈفرینسز کے ساتھ، فرق کے ساتھ میں، اور جو وہ بول رہا ہے جیسے وہ بول رہا ہے ویسے ہی آ کے سنائی دیتا ہے. کتنی بڑی اللہ پاک کی قدرت ہے. اور دل بنایا، کتنا عالیشان نظام ہے دل کا. دل بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک، اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین دل کے ایک کونے میں آتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے دل. فزیکلی دل تو تھوڑا ہے، چھوٹا سا لوتڑا ہے، لیکن دل اس قوت کا نام ہے جو دل میں ہے. جو فزیکلی دل میں جو قوت اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس کا نام دل ہے. جس سے ہم سوچتے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں، جس سے ہم خیال کرتے ہیں. ایک سیکنڈ کے اندر آدمی کہیں تک بھی سوچ کے آتا ہے، وہ دل کا ہی تو کام ہے. جو خیال ہے وہ دل کا ہی کام ہے. ایک سیکنڈ میں آدمی انڈیا جا کے آتا ہے، ایک سیکنڈ میں آدمی پاکستان جا کے آتا ہے، ایک سیکنڈ میں آدمی گھر میں بیٹھ کے آتا ہے. اب ایک کتنا پھیلاؤ اس کے اندر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس دل کو اللہ کی معرفت سے اور محبت سے آباد کیا جاتا ہے تو اس کی جو بڑائی ہوتی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا آدمی. اور اسی کے قریب قریب وہ مفہوم ہے جس کو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین مجھے نہیں سنبھال سکتے، لیکن ایمان والے کا دل مجھے سنبھال لیتا ہے. لا یسعنی ارض ولا سما، مجھے ارض و سما نہیں سماتے، لیکن ایک ایمان والے کا جو قلب ہوتا ہے وہ مجھے سمیٹ لیتا ہے. سما لیتا ہوں مطلب میں اس کی معرفت بن جاتا ہوں، میری معرفت وہ حاصل کر لیتا ہے، اور کسی کے بس میں نہیں ہے یہ چیز. اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے لیے اللہ نے آج کان بنا دیے اور آنکھیں بنا دی اور دل بنا دیے. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم لوگ. وہاں سے آئے وہ تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ سبق دینا. سبق دے کے فرما رہے کہ اس کا کیا تقاضا ہونا چاہیے، اس کا واجب کیا ہے. کیونکہ آدمی میں کتنا شکر کا جذبہ ہو مگر تم کیا کرتے ہو، تم کتنا شکر کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہوتے. وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، اب نصیب یہ کہ صاحب چلو بندہ مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کی باتوں کو، پھر کم شکر میں کمی آ گئی تو ایک الگ بات ہے. اس سے آگے چلے جاتے ہیں، غفلت بڑھتے 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 کفر آ گیا، شرک آ گیا، بے دینی آ گئی، مذہبی بدل گیا، توحید ہی چھوٹ گئی. اب اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا تھا اس کا انکار شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے باہر لائے جائیں گے. اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، گھل جائیں گے، تو اینا لفی خلق جدید، پھر ہم کو دوبارہ لایا جائے گا. قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر یہ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں نہیں لایا جائے، اس میں کیا تم کو اشکال ہے، اس میں نہیں ہونے والی بات کیا ہے. اب جب تم کو لایا ہوا ہوں باہر، یہ کہاں سے لے کے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کیا فرمایا کہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم زمین میں کھوئے ہوئے بھی نہیں تھے جب تم کو نکال کے لے آیا، اب جب تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی، تمہارا جسم زمین میں گھل جائے گا، اب تم کو وہاں سے سمیٹ کے نکال لینا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے، آخرت کا انکار کرنے والے، جو بعد الموت مرنے کے بعد کی زندگی کا جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے عقیدے کو ذکر کر کے اس کی تردید فرما رہے ہیں. کیونکہ مذہب کی بنیاد پوری عقیدہ آخرت پر ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ، رسالت کو ماننے کے ساتھ کہ آخرت کی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس دنیا کے حساب سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. وہ اگر نہیں مانتا آدمی تو پورے مذہب کی بیس ختم ہو جاتی ہے، دھڑم سے یہ عمارت گر جاتی ہے. کہ ضرورت ہی کیا ہے ماننے کی، جیسے چاہے مرضی زندگی گزارو. تو یہ کہتے ہیں نہیں ماننے والے کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئی پیدائش میں لائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بلکہ بولے اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات ہی سے انکار ہے، یہ اپنے رب سے ہی ملنا نہیں چاہ رہے. یہ اسلوب ہے، عربی کا اسلوب ہے یہ، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اپنے ہر زبان میں یہ ہوتا ہے. بھائی اصل قصہ یہ ہے کہ ان کو ہم سے ملنا ہی نہیں، وہ ملنا ہی نہیں چاہ رہے ہم سے. کیوں نہیں لائیں گے صاحب ہم؟ وہ اصل میں ان کو میرے سے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ اصل وہ میرے سے لڑ رہے ہیں. ان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے نہیں پیدا کیے جائیں گے. جب میں بول رہا ہوں تو نہیں ماننے کی تو کوئی بات نہیں تھی، اصل یہ ہے کہ وہ میرے کو نہیں چاہ رہے. یہ ایک شکایت ہے محبت کی. اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی اصل تو یہ بات ہے کہ وہ آخرت بنائی گئی میرے سے ملاقات کے بعد، ابھی میری ملاقات کا انکار کرتے. بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی سے کافر ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زمین میں گھلتے ہیں. تو یہ وہم کو دور کر رہے ہیں کہ وہ جو تم مرتے ہو نا، تو تم مرتے نہیں ہو، ہم مارتے ہیں تم کو. یہ بولے نا کہ جب ہم مر جاتے ہیں یا زمین میں کھو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کون ہم کو نکال کے لائے گا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لے جا رہا کون یہ تم کو نہیں پتا ہے، شاید ہم ہی لے کے جا رہے ہیں تم کو. تم سمجھ رہے خود ہی مر رہے ہیں شاید، نہیں تم خود نہیں مر رہے ہیں، ہم مار رہے ہیں تم کو. یہ فرما رہے ہیں قل یتوفاکم، آپ یہ فرما دیجئے کہ وفات دیتا ہے تم کو ملک الموت، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. وہ خود بھی نہیں کرتا کچھ، وہ مقرر کیا گیا ہے. ملک الموت وہ تم کو موت دیتا ہے، تم سمجھ رہے ہو تم خود مر کے ضائع ہوتے ہو، ہم لگائے ہوئے ہیں ایک کام کہ میں اس کو پکڑ کے لاؤں، تم جاتے کہاں ہو تم؟ اور ملک الموت جو ہے یہ وفات دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ملک الموت ان کے سامنے پوری کی پوری مخلوق ایسی ہے جن جن کی موت ان سے متعلق ہے، جن اور انس، اس کے وہ موت کے ذمہ دار. زیادہ تر علماء اسی کے قائل ہیں کہ جنات اور انسان کے وہ ذمہ دار ہیں، جو ملک الموت ہیں اصل اسرائیل علیہ السلام. ان کے سامنے یہ سارے ایسے ہیں جیسے کسی آدمی کے سامنے برتن ہو اور اس میں چند دانے پڑے ہوئے ہوں. برتن کے ان کے کسی آدمی کے سامنے پلیٹ ہو اور پلیٹ میں دانے پڑے ہوئے ہوں، تو جیسے وہ ان سارے دانوں کو دیکھتا رہتا ہے اس کی نگاہوں میں ہیں، ایسے ہی میکائیل علیہ السلام کے سامنے پوری مخلوق ایسی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ پاک قدرت والے ہیں، جس کو جیسے چاہے بنا دے. اور ایک روایت میں یہ مضمون آتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام اس پلیٹ میں، یعنی اس پوری مخلوق پر، ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ چیک کر لیتے ہیں. ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی باری تو نہیں آئے گی. اور یہ ہے، یہ بھی عجیب بات لکھی ہے تفصیل میں کہ میکائیل علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کی موت آئے گی کب. جب آتی ہے تبھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس کا پتا جو ہے نا وہ پیلا کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک روایت میں یہ بھی مضمون ہے کہ ایک درخت ہے ان کے ہاتھ میں، ان کے سامنے، اور اس کے اوپر جتنی مخلوق ہے اتنوں کے پتے نام کے ساتھ میں ہیں. وہ جس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ پیلا پڑ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا اسی وقت ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں حکم ہے، اس کے بارے میں حکم ہے، اس کے بارے میں حکم ہے. اور یہاں تو ملک الموت کا ذکر ہے، اور دوسری جگہوں پر ملائکہ جمع کا بھی سوا ہے. اللہ تتوفاہم الملائکہ، بہت سے فرشتے ہوتے ہیں. تو حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ان کے تحت میں ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اول تو اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے کہ ان کے لیے ان سب کو سمیٹ لینا کچھ مشکل نہیں ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر مختلف اپنے ماتحت فرشتوں کو بھیجتے ہیں جان نکالنے کے لیے. یہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ، نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے فرشتے دوسرے قسم کے آتے ہیں، بد آدمی کی روح نکالنے کے لیے فرشتے دوسرے قسم کے لیے آتے ہیں. 500 فرشتے اس کے لیے بھی آتے ہیں، 500 فرشتے اس کے لیے بھی آتے ہیں. وہاں ہر قسم کی خوشبو لے کر آتے ہیں، یہاں ہر قسم کی بدبو لے کر آتے ہیں. وہاں ہر قسم کی بشارت لے کر آتے ہیں یا ہر قسم کا ڈراوناپن اور پریشانی کو لے کر دکھاتے ہیں، مار پیٹ یہ وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں، تو ایک پورا ماتحت ان کے عملہ ہے یہاں سے وہاں تک، وہ مقرر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاتے ہو. حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، جس وقت یہ منظر ہوگا تو دیکھنے کا ہوگا کہ جو مجرم ہیں وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، یہ اٹھائے جائیں گے اور وہاں شرمندگی کے مارے اپنے سر جھکائے ہوں گے اور یوں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا جو آپ بتاتے تھے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ سمعنا اور ہم نے سن لیا. وہاں بصارت اور سماعت دی تھی نا، اللہ نے اس کو استعمال کرنے کی یہ جگہ ہے، یہاں استعمال نہیں ہوئی یہ بینائی اور سنوائی جو ہے، یہاں استعمال نہیں ہوئی جو حق کے لیے استعمال ہونا تھا، لیکن وہاں آ جائے گی سامنے. تو یوں کہیں گے کہ ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، وہ سمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، آپ ہمیں واپس کر دیجیے اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہو گئے، ہمیں یقین آ گیا آپ کی بات کا، آپ کے نظام کا، اب آپ ہمیں بھیج دیجیے ہم صحیح صحیح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منظر ہوگا یہ دیکھنے کا ہوگا، کیونکہ وہاں کہہ دیا جائے گا کہ نہیں واپس کسی کو جانا نہیں، وہاں جا کے جب کوئی آدمی اس طرح حسرت ظاہر کرے گا اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، اور موت کے بعد میں یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے، موت کب آئے گی نہیں معلوم، اس لیے آدمی کو پہلی فرصت میں اپنے اعمال کو اور اپنے احوال کو اپنے افکار کو اپنے سب چیزوں کو صحیح کر لینا چاہیے کہ موت سے پہلے آدمی صحیح ہو جائے، جتنی غلطیوں میں مبتلا ہے اس سے توبہ کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.